अम्मा मुअज्जिल फरजा। एक बार फिर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हुजूर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फरजा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद।
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين।
قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين। بارد دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر। परवरदिगार आलम ने इंसान को सोचने समझने वाला खल्क किया है, फिक्र और शऊर वाला खल्क किया है। फिक्र शऊर की निशानी ये कि इंसान अपने मफादात, अपने मुजर्रात, इनको पहचान सकता है, क्या चीज़ फ़ायदा देगी, क्या चीज़ नुकसान देगी। फिर फायदे और नुकसान के अंदर वो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेता है, कितना मैंने लगाया, कितना मैंने हासिल किया, इनपुट आउटपुट का बैलेंस चेक करता रहता है। फ़ायदे नुकसान इन सब के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को कारामत बनाता है। बस कई चीज़ें एक सीक्वेंस में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंसान के अंदर फिक्र शऊर है तो वो ज़िम्मेदार भी है। अगर ज़िम्मेदार है तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। अगर वो ये देखेगा तो ये भी देखेगा कि लाइफ की एफिशेंसी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है, लाइफ की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, मेरा अपने ख्याल है ज़िंदगी के शुरू में ये सवाल इतना अहम नहीं होता। जो मसलन ज़्यादातर मैं देखता हूँ अपनी ज़िंदगी से जो मैंने सीखा है और दूसरों से जो अतराफ में रहने वाले हैं उनसे सीखा है, शायद शुरू में ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, एफिशेंसी क्या रही। लेकिन मेरा अपने ख्याल है जिस एज में मैं अब दाखिल हो रहा हूँ इसके बाद से ये क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है, बड़ा क्वेश्चन बनने लगता है कि मेरी लाइफ की प्रोडक्टिविटी क्या है। मेरा अपने ख्याल है कि एक दफ़ा इंसान 50-60 में दाखिल हो जाए फिर ये क्वेश्चन, जिसको कहते हैं दी क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन होता है कि मेरी लाइफ की प्रोडक्टिविटी क्या है। अच्छा, अब इसमें खुदा तआला ने बहुत सहूलतें रखी हैं। आप और मैं अगर चाहें तो कम वक्त में कमाल कर सकते हैं, खुदा ना करे, इरादा ना करें, बर्बाद कर सकते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैं तालीम से मिसाल देता हूँ आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दफ़ा मैं जैसे आज चंद मिनट देर से आया, एक दफ़ा कहीं प्रोग्राम यही था कि मैंने देर से पहुंचना था, पहले से तयशुदा था, यानी प्रोग्राम 10 बजे शुरू होना था मसलन, मैंने 10:30 बजे पहुंचना था, ऑर्गेनाइजर्स को पहले से बता दिया था नहीं पहुंचूंगा। 10:30 बजे पहुंचा, जब मैं रास्ते में था तो एक SMS आया मेरे पास कि मौलाना साहब वक्त पर आ जाया करें। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसके जवाब में उसको क्या लिख के भेजूँ कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तय यही किया था कि मैं देर से पहुँचूँगा। अलबत्त आज तय नहीं था कि 5 मिनट देर होगी, लेकिन अब मैं सोचता हूँ आपको बता दूँ हम क्या झेलते हैं। अब वो पता नहीं होता ना तो आप लोग भी सोचते हैं पता नहीं शायद क्या कर रहे हैं ये लोग। ये प्रोग्राम तय था, इससे पिछले वाला प्रोग्राम तय नहीं था। एक दोस्त के वालिद की बरसी थी। अच्छा, वो उसने किसी को कहा था कि वो हमें बताए, उसने नहीं बताया, नहीं बताया। अभी 3-4 दिन पहले कहने लगा कि मेरे तो बाबा की बरसी है, पढ़नी है पढ़नी है। अब वो दोस्त भी अपना पुराना दोस्त है, जान छोड़ाना मुश्किल। लाख उसको कहा भाई इधर उधर कर ले, किसी और को पढ़वा ले, बंदा खुदा जान छोड़ो हमारी, नहीं साहब आप ही ने पढ़नी है। मैंने कहा अच्छा अगर मैंने पढ़नी है तो मैं 8:30 बजे शुरू करूँगा, 9:30 बजे ख़त्म करूँगा, जो 10 बजे मुझे पहुँचना है। कहने लगा ठीक है मैं 8:30 बजे बंदों को ले आऊँगा। हमने इसलिए कहा था कि 8:30 बजे कोई आएगा ही नहीं, जब 7 बजे इफ्तार हो रहा है 8:30 बजे कोई कहाँ आएगा। उसने कहा नहीं मैं ले आऊँगा, आप आओ। تو اب اس طرح پھنس جاتا ہے آدمی. مجلس کہاں تھی؟ امروہا سوسائٹی سفورا گوٹ کے پیچھے. اب ختم کرتے کرتے بھی گاڑی بھگاتے بھگاتے بھی 5-7 منٹ دیر لگ جاتے ہیں. شکر ہے آج وہ ایس ایم ایس نہیں آیا کہ مولانا وقت پہ آ جایا کرو. آج جان بچ گئی. لیکن میں نے کہا بتا دوں کہ کیا جھیلنا پڑتا ہے. نہ ادھر سے انکار کر سکتے ہیں نہ ادھر سے کچھ آگے کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر پاتا. آدمی پھنس جاتا ہے بیچ میں. بارہ درود بھیجے محمد وال محمد پر.
صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہ.
تعلیم سے مثال میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, جو دینی تعلیم ہے اس کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ سست اور کاہلوں کی تعلیم ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار جس کو کچھ نہیں آتا وہ دینی تعلیم میں چلا جائے. جو ہماری دینی تعلیم میں عجیب نظام ہے. دینی تعلیم میں نظام یہ ہے کہ آپ ٹاپ پر ہوں یا باٹم پر ہوں آپ کے مارک شیٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں مارکس شیٹ کے اندر اتنی کچھ ریفلیکشن نہیں ہوتی. آپ لوگوں کے یہاں مثلاً اگر یونیورسٹی کالجز اسکولس دیکھا جائے تو جو مارکس شیٹ ہوتی ہے بچے کی مارکس شیٹ میں گریڈس کے ذریعے سے بہت کچھ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. اے گریڈ بی گریڈ اے اسٹارک فلاں فلوں ان سب چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے بالآخر یہ کہاں کھڑا ہے. ہمارے معمولاً دینی تعلیم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بہت اچھا رزلٹ لے سکتا ہے. ایوریج اسٹوڈنٹ اچھا رزلٹ لینے کے بعد دو صورتیں رکھتا ہے. یا تو وہ یہ کہ اچھا رزلٹ لے مثلا 90% لے آیا, اب وہ کہے بس یہی کافی ہے, یہ ضائع ہو گیا, یہ ہمارے خیال میں ضائع ہو گیا. کیوں؟ اس نے مزید محنت نہیں کی. اور ایک دفعہ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ 90% لے آتا ہے اس کے بعد کہتا ہے لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ ٹائم ہے میرے پاس, میں تو جانتا ہوں. وہ ٹائم کو یوٹیلائز کرتا ہے. تو ہم اپنی دینی تعلیم میں دیکھتے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹ 90% مارکس یہ بھی لایا ہے 90% وہ بھی لایا ہے. مارکس شیٹ پہ ریفلیکٹ کریں گے دونوں بہترین ہیں, لیکن ہم جانتے تھے کہ ایک نل ہے اور دوسرا بہت اچھا ہے. کیوں؟ 90% دونوں کے ہیں, لیکن وہ جو بہت اچھا ہے وہ تھا جس نے اپنے ٹائم کو پلگ کیا ہوا تھا, لیک نہیں ہونے دیا. اس نے اپنے ٹائم کو اپنی ریسورسز کو جو اس کی دماغ کی ریسورسز تھیں اس کی فزیکل ریسورسز تھیں ان کو ضائع نہیں ہونے دیا. فائدہ اٹھایا ہے بہت کچھ کما لیا مثلا ہمارے یہاں جو بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ, ان بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب الزریعہ نام لی جاتی ہے. الزریعہ آغا تہرانی نام کر کے تھے انہوں نے لکھی تھی. آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں ان کو. اگر بزرگ تہرانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے طالب علمی کے زمانے میں الزریعہ کتاب لکھی کیسے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد اسٹوڈنٹس, مدرسے میں رہنے والے اسٹوڈنٹ دوپہر کے کھانے کے بعد حوض کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یہ کتاب لکھتا تھا. تو جتنی دیر میں وہ حوض پہ باتیں کر کے واپس آتے تھے میں اتنی دیر میں یہ کتاب لکھتا تھا, چونکہ بعد میں پھر درس شروع ہو جاتے تھے. تو جتنا وہ درس پڑھتے تھے میں بھی درس پڑھتا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ 20-25 منٹ حوض پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے, میں کتاب لکھتا تھا. اور فرق کتنا بڑا ہو گیا؟ الزریعہ کتاب جتنا بڑا ہو گیا. اس کتاب نے بنیادی تبدیلی ایجاد کی. اچھا کتنے ان پٹ پر کتنا آؤٹ پٹ نکالا؟ 30-40 منٹ ان پٹ پر بہت میجر آؤٹ پٹ نکالا. جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک وہ یہ کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہت دفعہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا ڈفرینس ایجاد کرتی ہیں. مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں آئی اپنی زندگی میں. اصل یہ کہاں سے شروع کیا میں نے سمجھنا, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی ایک ہم کمپنی کھولتے ہیں چھوٹی سی کمپنی, ایک کوئی اور کھولتا ہے وہ مثلا ملٹی نیشنل بن جاتی ہے. اس کے پاس بھی بندے تھے, اس کے پاس بھی بندے تھے, اس کے پاس بھی امپلائی تھے, اس کے پاس بھی امپلائی تھے. یہ بھی آدمی تقریباً شرافت میں, دیانت داری میں, امانت داری میں جتنا یہ تھا اتنا وہ تھا. اگر یہ غلط تھا وہ بھی غلط تھا. وہ اتنا آگے نکل گیا, یہ یہیں کہیں پڑا ہے. آیا سب کچھ چانسز ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ تو میں نے دیکھا نہیں, چانسز ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن ان چانسز کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. ان میں سے کون ہے جو چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیتا ہے؟ جو چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیتا ہے وہ میجر ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا وہ ایسا ہی ہے کہ جتنا مائنر ڈیٹیلز پہ توجہ دینا شروع کریں گے صحیح جگہ پر, ایک دفعہ उल्टी सीधी चीजों में डिटेल्स पे जाते हैं, वो क्या, ये जो मैंने मांग निकाली उसमें एक बाल इधर क्यों जा रहा है, इस पे तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं, मांग ना भी निकलती तो कुछ नहीं होना था, ठीक है। एक दफा होता है नहीं, आपकी जिंदगी है, मिसाल के तौर पर आप पढ़ने बैठे हैं, डिटेल्स क्या नहीं है, सोचें लाइट आपके राइट हैंड से पड़े या लेफ्ट से पड़े, इस पे डिफरेंस बनेगा। अगर आपने 20 साल तक गलत लाइट में पढ़ा तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, फिर डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, एक आंखों वाला होगा एक बगैर आंखों वाला होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया छोटी सी एक डिटेल से, ठीक है। तो जो ये एहसास किया मैंने कि जो जिंदगी में सही जगह पर छोटी बातों पर तवज्जो देता है वो कामयाब इंसान है, वो कामयाब इंसान है। दीन के मामले में भी ऐसा ही है। बात कहां से शुरू हुई, प्रोडक्टिविटी से। दीन के मामले में भी ऐसा ही है। आपके पास एक जिंदगी है, ये 50-60 साल है एवरेज में, 65 साल, आप कितना प्रोडक्टिव बनाएंगे इसे आपके हाथ में, आप इससे कितना लेना चाहते हैं आपके हाथ में, क्यों, ये 60-65 साल बोनस लाइफ है, यहां जो कुछ आप करेंगे उसका असर लाखों साल की सूरत में जाहिर होगा। तो एक होता है ना गेम का कोई बोनस स्टेज आ जाता है जहां पर आप एक सवाल दें 10 का जवाब मिलेगा, 10 का इनाम मिलेगा, तो आप एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे खड़े हैं। आप जितना इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं प्रोडक्टिव बनाइए, जितना अच्छा ले जा सकते हैं ले जाइए, और वो कब ले जा पाएंगे, जब आप छोटी चीजों पर तवज्जो देंगे, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देना शुरू कर दीजिए। अगर कोई इबादत कर रहे हैं ढंग से करें, अगर कोई काम कर रहे हैं ढंग से करें, जो काम कर रहे हैं तरीके से करें, आप तरीके से करना शुरू करें आपकी जिंदगी में अचीवमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इस मजमूई उसूल को देख लें तो आप कभी ऐसा करेंगे कि एक महीने के अंदर बहुत तरक्की कर लेंगे, और कभी ऐसा होगा 6 महीने तक कोई तरक्की हासिल नहीं होगी। मैं मिसाल इसकी दीन में लाकर अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो चीजें अब तक समझ में आई हैं उनमें से एक, उनमें से उन चंद अहम बातों में से एक अहम बात यह है, अगर कोई सिर्फ एक हफ्ता तवज्जो से नमाज पढ़ ले उस आदमी में और उसमें जो तवज्जो से नहीं पढ़ता, बहुत बड़ा फर्क बन जाएगा। सिर्फ एक हफ्ता तवज्जो से नमाज पढ़ ले तो इस बंदे में और उस बंदे में जो तवज्जो से नमाज नहीं पढ़ता बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मसलन इस एक आदत के साथ कुछ रीडिंग भी रख ले अपने लिए, कुछ स्टडीज भी रख ले, मसलन तवज्जो से नमाज पढ़ता है कुरान भी पढ़ता है, तवज्जो से नमाज पढ़ता है नहजुल बलागा भी पढ़ता है, तो अब इस बंदे में उस बंदे के मुकाबले में बहुत फर्क हो जाएगा जो ये दो काम नहीं कर रहा होगा। अच्छा, इन दो काम पे इनपुट कितनी देर का है, शायद 1/4 घंटा भी नहीं होगा पूरे दिन के अंदर, लेकिन डिफरेंस ह्यूज होगा, फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। और अगर ये काम मुसलसल होता रहे तो फर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं और आप सोच भी नहीं सकेंगे। मसलन कामयाब उलमा में से एक को सोचता हूं, मसलन मेरे ख्याल में आयतुल्ला दस्तगैब कामयाब इंसानों में से एक इंसान है, कामयाब इंसानों में से एक इंसान। किस तरीके से, उनकी दी हुई हिदायत से करोड़ों इंसानों ने हिदायत हासिल की है। एक दफा एक बुक सेलर तशरीफ लाए थे घर, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई ये किताबें बिकने का गुर क्या है, कहेंगे पता नहीं कौन सी किताब हिट हो जाती है, तो मैंने कहा कहेंगे कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो जैसे कहते हैं ना सदाबहार हैं, चलती रहती हैं। उनमें से एक मिसाल देने लगे दस्तगैब की किताबें, कहेंगे और दस्तगैब की किताबें सदाबहार हैं, छापते रहो बिकती रहती है, छापते रहो बिकती रहती है, एक पेज पर बिकती रहती है, ये खत्म नहीं होती, जैसे मफातीहुल जनान सदा बहार है, छपती रहेगी बिकती रहेगी, कोई मसला नहीं है। इन लोगों की जिंदगी में खुदा ने कितनी बरकत डाल दी, हम लोगों की जिंदगी में इनके 10% भी कोई सदा बहार चीज नहीं आती। क्या होता है अभी देखे ना, बस ये तकरीर होगी कितनी देर असर रहेगा, इतनी सी देर, मेरे ऊपर नहीं होता आप पे कहां असर होगा, पता नहीं होगा, अल्लाह जानता है, खत्म हो गया, फिर बाहर निकले भूल गए। अच्छा दस गैब का क्या है, आयतुल्ला दस गैब, एक किताब लिखी गुनाह ने कबीरा, ओ मरने की 30 साल बाद भी धड़ धड़ छप रही है, बिक रही है, ایک زبان میں، ایک زبان میں نہیں، کئی زبانوں کے اندر، کتنی بکی ہے، کروڑوں بک چکی ہے، بک رہی ہے، یہ سدا بہار اثر ہے. اچھا یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ آیا خدا متعال نے مثلا صرف ان کی لینگویج بہت اچھی تھی، وہ فارسی کوئی چلنا اچھی نہیں تھی؟ مثلا میں جب ماؤ کو میں نے کی فارسی سنتا ہوں تو آج کل کے اسٹینڈرڈ میں فارسی بہت خراب تھی. آپ ظاہر آپ کے لیے ان کی فارسی مفہوم نہیں ہے، لیکن جو فارسی سننے والے ایرانی اگر وہ سنیں تو کیا کہ بھائی اس کو فارسی نہیں آتی، چونکہ ان کا لہجہ ہے ہندوستانی لہجہ تھا فارسی میں، ایرانی لہجہ نہیں تھا. اور ایرانی فارسی کے معاملے میں مرتے ہیں. ایران میں قانون بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے میڈیا میں کوئی انگریزی کا لفظ فارسی کے بیچ میں لکھ دیا تو 6 مہینے قید ہے. مثلا اگر آپ نے فارسی کی کوئی رپورٹ تیار کی اخبار میں چھاپنے کے لیے، اس میں لکھ دیا ہیلی کاپٹر، 6 مہینے قید ہے آپ کے اوپر. کیوں؟ اس کا انہوں نے فارسی کا ایک ورژن بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، کچھ پر پر کر کے کچھ تھا، بہرحال کہ آپ نے وہ لکھنا ہے. مثلا پہلے جب تک قانون نہیں بنا تھا لوگ ٹیلی فون کو ٹیلی فون لکھ دیا کرتے تھے، فیکس کو فاکس لکھ دیا کرتے تھے. اب قانون بنا کہ انہیں 6 مہینے سزا دیں گے تو آپ کو فیکس کو لکھنا پڑے گا. مثلا دور برد، اس کا ایک فارسی انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، ایک ٹیم بنائی بھی ہے، ایک کمیٹی بنائی بھی ہے، وہ ہر ایسے انگریزی لفظ کا پہلے فارسی 4-5 لفظ نکالتے ہیں، پھر اس کو اخبار میں چھاپتے ہیں، پھر اس کے اوپر اوپینین لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اس لفظ کے لیے سب سے اچھا ہے، پھر طے کرتے ہیں، پھر وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے کہ اب اگر کسی نے وہ انگریزی لفظ استعمال کیا 6 مہینے قید ہو جائے گا. اتنا ایرانی فارسی پہ مرتے ہیں. اس کے بعد امام خمینی جو فارسی بولتے تھے وہ اصلا ہندوستانی لہجے میں بولتے تھے، من رفتہ بودم اس طرح کر کے بولتے تھے، جبکہ فارسی ایرانی ایسے لہجے میں نہیں بولتے. اس کے باوجود اثر تھا، بے تحاشا اثر تھا، جیسے کہ ہم نے دیکھ ہی لیا تاریخ کے اندر. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے زندگی کے اندر، کام پہ کام، اثر پہ اثر، اس کو بدل دیا، اس کو تبدیل کر دیا، یہ چیز بھی کر دی، وہ چیز وہ کر دی. بعض لوگوں کے کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ اتنا سر مارتے ہیں زندگی میں، اچھل کود، اس کو کرو، اس کو وہ کرو، مرتے ہیں کوئی معذرت کے ساتھ گالی دینے والا بھی نہیں ہوتا، کہ ختم ہو گیا جاؤ. یعنی ایک دو ہوتا ہے جس کو دعا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے جس کو گالیاں دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کہتے بھائی اس کا موضوع ہی ختم کرو، چیپٹر کلوز، اب اس کو گالی دینے کا بھی دل نہیں چاہتا ہے. کچھ بدبختی میں ادھر پھنس جاتے ہیں، کچھ کی زندگی اتنا اثر دیتی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا بھائی زندگی میں اثر کیسے لائیں، کہ ہماری زندگی کوئی اثر دے. ہم لوگ وہ شہید صدوق کا قول میں عرض کیا کرتا ہوں، ان میں سے بعض لوگوں کی زندگی بہت عجیب ہے. مثلا شہید صدوق نے ایک قول جو کہا وہ بہت عجیب تھا، وہ ایک مدرسے کی دیوار پہ لگا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ یہ ایک کھیل کا میدان ہے، اس میں چند کھلاڑی ہیں، باقی سب تماشائی ہیں. میں قول بہت دہراتا ہوں اور جانتا ہوں بہت چیزیں بہت ساری دفعہ دہراتا رہتا ہوں، لیکن یہ قول ایک جذبہ دیتا ہے انسان کو کہ یہ کائنات ہے، اس کے اندر چند لوگ کھلاڑی ہیں، باقی سب کیا ہے؟ تماشائی ہیں. اب مثلا اب میں اپنی زندگی میں کاؤنٹ کروں تو کون مثلا امام خمینی، ہاں کھلاڑی ہے، کھلاڑی ہیں. کیوں؟ کروڑوں کو بدلا، کروڑوں کو بدل دیا، اور اصل دنیا میں منصوبہ، نیا منصوبہ دے دیا، پوری کائنات کا دھارا بدل دیا. ٹائم میگزین کمبختوں دشمنوں کی ایک گڑھ ہے میڈیا کے اعتبار سے، اس نے اعتراف کیا کہ گزشتہ 100 سال میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیت امام خمینی کی شخصیت تھی. انہوں نے جتنا چینج کیا اتنا کسی نے چینج نہیں کیا، بروں میں یا اچھوں میں. تو یہ مؤثر زندگی ہے. تو مؤثر زندگی کیسے ملتی ہے؟ اس کے 2-3 طریقے ہونے چاہیے. ایک بات کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں، ضائع نہ ہونے دیں. آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ اور میں ضائع ہو جائیں گے اگر ہم توجہ نہیں دیں گے. ضائع نہ ہونے دیں، ٹائم ضائع نہ ہونے دیں، ریسورسز ضائع نہ ہونے دیں. جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کر لیں، جو کچھ خدا نے دیا استعمال کر لیں. اچھا خدا کا نظام ایسا ہے جتنا آپ اس کی نعمتوں کو صحیح استعمال کریں گے بڑھاتا چلا جائے گا، دماغ کی طرح کہتے ہیں دماغ کے اندر جو ہمارے پاس توانائیاں ہیں اس کا ہم لوگ 15% بھی استعمال نہیں کرتے جہاں تک میں نے سنا ہے. اور مثال کے طور پر جو بہت بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ 15-20% سے زیادہ دماغ کو استعمال نہیں کرتے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دماغ کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے رہیں تو یہ دماغ جو ہے وہ آپ کا اور وسیع ہوتا چلا جائے گا. خدا نے بتایا کہ گویا ساری نعمتیں ایسی ہیں, آپ ڈھنگ سے استعمال کریں اور خدا نعمتیں بڑھائے گا. مثلا حتیٰ اگر کوئی پست مثال میں دیکھے تو دولت بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی دولت کا صحیح استعمال کرے تو خدا اس دولت کو بڑھائے گا جو نعمت والی دولت ہے. بعض دولتیں عذاب والی دولتیں ہیں, مثلا فرعون کے پاس بھی دولت تھی لیکن عذاب کی دولت تھی, وہ نعمت کی دولت نہیں تھی. صدام حسین کے پاس کم دولت نہیں تھی. ابھی جب امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہ ایک کمرہ اس کو کسی انہوں نے یقیناً کسی کھوجیوں نے بتا دیا ہوگا تو انہوں نے ایک کمرہ کھودا ہوتا تو اس کی دیوار کے پیچھے مجھے یاد ہے جو فگر مجھے یاد ہے ابھی تو بتاتے بھی عجیب سا لگتا ہے لوگ مانتے نہیں بعد میں غائب کر دیا ان کمبختوں نے, $900 million نکلے تھے. $900 million کوئی سوچ بھی نہیں پائے گا. میں نے خود خبروں میں پڑھا ہے کہ اتنا پیسہ دیوار کے پیچھے سے نکلا تھا. اس بدبخت نے کتنا پیسہ جمع کیا ہوا تھا اپنے لیے, جو بینکوں میں تھا وہ علیحدہ تھا, جو کمپنیز اس نے آرٹیفیشل اپنے نام پر رجسٹرڈ کی ہوئی تھیں وہ علیحدہ تھیں, جو اس نے ملک کے اندر آرٹیفیکس مختلف چیزیں دبائی کے بیٹھا ہوا تھا وہ علیحدہ تھا. کیش, ہارڈ کیش, $900 million ایک گڈے کے اندر اس نے رکھا ہوا تھا بے وقوف آدمی نے. اتنا اس نے دولت رکھی ہوئی تھی لیکن یہ دولت کیا تھی؟ یہ عذاب کی دولت تھی, یہ نعمت کی دولت نہیں تھی. تو اب اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ جو نعمتیں نعمتوں والی چیزیں ہیں وہ خدا تعالیٰ بڑھانا شروع کر دے گا, زندگی اثر دے گی. اب یہ علیحدہ طے کرنا پڑے گا زندگی کا اثر کیا ہوتا ہے, کس چیز کو زندگی کا اثر کہتے ہیں. ایک آدمی اپنے لیے بہت عالیشان گھر بناتا ہے, جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی ان محلوں بازاروں کوچوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کسی کا گھر دیکھ کے کہتے ہیں بھائی یہ کیا محل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کبھی آدمی گزر رہا ہوتا ہے کوئی دیکھتا ہے گھر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ کیا بنا دیا اس نے. تو آیا یہ صحیح پراپر یوٹیلائزیشن ہے؟ ایک گھر بنایا. مثلا نجف کے اندر مشہور تھا کہ دو بھائی تھے, ایک بھائی تھا اس نے ایک مسجد بنائی, اس میں لوگ خوب آتے تھے, مباحثہ کرتے تھے, درس دیتے تھے, علماء بڑے بڑے آتے تھے, طالب علم بھی آتے تھے. اس کا ایک بھائی اور تھا جس نے اس کی حسد میں ایک اور مسجد بنائی, اس سے زیادہ عالی شان بنائی, آتا جاتا کوئی نہیں تھا, پبلک نہیں آئی اور کبھی نہیں آئے لوگ, اس کے اندر کوئی کچھ نہیں ہو کے دیا. تو جس مسجد کو اس پہلے والے نے بنایا تھا وہ چھوٹی بھی تھی حقیر بھی تھی لیکن بہت کچھ ہوا, لیکن دوسری میں کچھ نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہے تاریخ میں بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو بڑی عالیشان کتابیں تھیں لیکن ری پرنٹ کبھی نہیں ہوئی, اور کچھ کتابیں ایسی لکھی گئیں جو قصبہ پرسی میں لکھی گئی ہیں, دھڑا دھڑ چھپی ہیں, بکی ہیں, پڑھی گئی ہیں, لوگوں نے درس حاصل کیا. شہید اول نے زندان میں بیٹھ کر کتاب لکھی جہاں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, 5 دن کے بعد ان کو شہید ہونا تھا تب کتاب لکھی, اور وہ کتاب 700 سال سے پڑھی جا رہی ہے اور نصاب کا حصہ ہے, جو نہیں پڑھے گا مولوی نہیں بنے گا, اس طرح کی بات ہے. کیوں ایسا ہے؟ ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں, کچھ کی زندگیاں مفید ہیں, دین کو فائدہ دیا ہے, بندوں کو فائدہ دیا ہے, انسانوں کی زندگی میں آسانیاں ایجاد کی ہیں, انسانوں کو ہدایت تک پہنچا ہے. کچھ کی زندگی نے کچھ نہیں دیا ہے, اپنے لیے فرعون نما گھر بنائے, اپنے لیے دولت کے امبار لگائے, اپنے لیے پوسٹرز دیواروں کے اوپر چھپائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا, بے سود ہے. میں عرض کیا یہ جو پروڈکٹیوٹی کا کوئسچن ہے یہ شروع میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے ویسے ویسے امپورٹنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ جب انسان اپنی زندگی کو تقریباً اینڈ کی طرف جاتا دیکھتا ہے تو اچانک اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب جو نیکسٹ فیز ہے اس کے لیے میری لائف کی اچیومنٹس کیا ہیں, اب میں اس جگہ جا رہا ہوں. تو عقل مندی یہ نظر آتی ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں. جیسے ماہ مبارک رمضان کہ اب اختتام پر ہے, اب ہم لوگ اگر ماہ مبارک رمضان میں کچھ کنٹرول لے کر چلے تھے اب سلپ ہونے کا چانس آ رہا ہے. جو تھوڑا بہت کنٹرول میسر ہوتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے یہ چند دنوں کے اندر. ماہ مبارک رمضان کے بعد کے جو چند دن آتے ہیں اس میں ہاتھ سے نکلتی ہیں چیزیں. اپنے لیے طے کر لیں آپ کی لائف کی اچیومنٹ کیا ہے, حاصل کیا کرنا ہے. میں یہ ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, اور اس سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی زندگی کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا, فلسفہ دین, ایک اصطلاح عرض کی تھی فلسفہ دین. اس فلسفہ دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ خدا کس بندے کو کامیاب ترین انسان دیکھتا ہے. مثلا ایسے ہی سوچتے ہیں, ایڈیسن ایک کامیاب انسان ہے چونکہ اس نے بلب بنایا, اس بلب سے لائٹ لوگوں کا یوٹیلائزیشن بڑھ گیا اور اس کے نتیجے میں جو راتیں تھیں وہ دنوں میں تبدیل ہو گئیں, رات دن میں تبدیل ہو گیا. تو یہ کامیاب انسان کی علامت ہے کہ اس نے بندوں کی راتوں کو دن کر لیا. میں کہوں گا نہیں, یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے, چونکہ اگر دن بھی بیکار گزر رہے ہوں اور راتیں بھی دن ہو گئیں تو راتیں بھی بیکار ہو جائیں گی. یعنی یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے راتوں کو دن کر لیا, وہ دن بیکار گزر رہا تھا اب رات بھی بیکار گزر رہی ہے, یہ کیا ہوا؟ بلکہ وہ تو اچھا تھا کہ رات کو سو جاتا تھا, بدبخت سوتا بھی نہیں ہے اب تو اور مصیبت ہو گئی. ہاں یہ ہے کہ اگر دن کا کارآمد تھا آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے رات کو بھی کارآمد کر دیا, ہاں وہ بات تھی. یہ اچھی چیز ہو سکتی ہے, نیوٹرل ہے, اچھا فائدہ بھی ہے برا فائدہ بھی ہے, برا بھی ایک اس کا اثر ہے. یہ مکمل کامیابی نہیں ہے. صحیح, آپ نے ٹیکنالوجی میں ایک نئی چیز ایجاد کر لی. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں, تھوڑی سی اور سخت ہو جائے گی. مثلا کسی نے کسی بیماری کا کوئی علاج نکال لیا, یہ کامیابی ہے, ایک لحاظ سے کامیابی ہے کہ اس نے کسی مثلا لوگ جلدی مر رہے تھے اب تھوڑا دیر سے مریں گے, لیکن مسئلہ پھر اپنی جگہ باقی ہے. جب پہلے کم زندہ تھے تب غلطی کر رہے تھے, اب زیادہ زندہ ہیں اور غلطی کریں, یہ ایبسولوٹ سکسیس نہیں ہے, یہ بھی کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے انسان. ابھی سوچیں, ابھی وہ بلب والی مثال دے رہے ہوتے نا تو یہی سوچتے کہ ایڈیسن کی روح آ گئی ہے کہ مجھے بدنام کر رہے ہیں. وہ تو یہ عرض کرتا چلوں, یہ ایڈیسن جو تھا کام ان کا اچھا رہا ہوگا, لیکن یہ اصل میں یہ لوگ جڑے ہوئے تھے سرمایہ داروں کے ساتھ, جو اس زمانے کے بدبخت سرمایہ دار تھے جن کی نسلیں آج تک بدبختی پھیلا رہی ہیں, یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. بہت کم سائنٹسٹ ایسے تھے جو ان بدبختوں سے باہر نکل پائے تھے, شاید وہ مشہور بھی نہیں ہو پائے. جو سائنٹسٹ ان سرمایہ داروں سے بچ گئے تھے وہ مشہور نہیں ہو پائے. تو اس کے مقابلے میں ایک اور سائنٹسٹ تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا چند دن پہلے, پتہ نہیں یہیں پہ کیا تھا کہاں پہ کیا تھا, وہ ایک اور سائنٹسٹ تھا جو اس کے مقابلے میں آ گیا تھا اور یہ ان سرمایہ داروں کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو اس ایڈیسن نے ان سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر اس بیچارے کو خوار کروایا, نکولا ٹیسلا کو خوب ذلیل کروایا اور آخر وقت تک اس کو پاگل سائنسدان قرار دلوا دیا. تو یہ جو اس وقت مشہور ہے معروف ہے, یہ اتنے شرافت مند نہیں ہیں جو مجھے مثال کے طور پر بچپن میں نظر آ رہے تھے. مثلا بچپن میں میں سنتا تھا ایڈیسن ایسا تھا ایڈیسن ویسا تھا تو میں بہت اپریشیٹ کرتا تھا اور میں بہت سوچتا تھا کہ مثلا یہ ایڈیسن بہت اچھا آدمی ہوگا, بعد میں پتا چلا نہیں چند اچھا آدمی نہیں تھا بلکہ بہت اس اعتبار سے بدبخت بھی تھا کہ وہ جو صحیح آدمی تھا اس بیچارے کا ستیاناش لگوا دیا اس نے, اور اس کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کمبختوں نے چوری کر کر کے اپنے نام پہ لگا لی, چوری کر کر کے. مثلا ہم آپ نے اور ہم کیا سنتے ہیں, ریڈیو کس نے ایجاد کیا ہے؟ مارکونی نے. مثال کے طور پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ریڈیو اس نے ایجاد کیا, بعد میں امریکہ کے سپریم کورٹ میں کیس گیا کہ بھائی یہ مارکونی نے کیا ہے, ٹیسلا نے کیا ہے, پتا چلا اسی ٹیسلا نے کیا تھا جو ایڈیسن جس کے اگینسٹ چلا گیا تھا. تو ایسا بہت ہوا ہے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو سائنسدان مشہور ہوئے ہیں ان میں بہت سارے صرف اس وجہ سے مشہور ہوئے ہیں کہ یہ اس دور کے سرمایہ داروں کے ساتھ کھڑے تھے, اور جو سائنسدان مشہور نہیں ہو پائے ان میں سے بہت سارے صرف اس وجہ سے مشہور نہیں ہو پائے کہ وہ مقابلہ کر رہے تھے ان بدبختوں کا. بارہ ایسے ہی بیچ میں تذکرہ آ گیا, پتہ نہیں یہ ذکر بیچ میں آیا کہاں سے تھا, بجلی کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. معجل فرج. کامیابی سے تذکرہ آیا تھا. کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے جس نے یہ کیا, کامیاب انسان وہ ہے جس نے یہ کیا. نہیں, یہ سب کامیابی چھوٹی کامیابی ہیں. ہاں, یہ اچھی چیزیں ہیں, اس کو سیکنڈ لیول پر رکھا جا سکتا ہے, ٹاپ لیول پر یہ نہیں ہے. ٹاپ لیول پر سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے کسی انسان کو انسان بنا لو. یہ سب سے بڑی کامیابی, ایک انسان کو انسان بنا لیا جائے. اچھا, آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہو ساری کامیابیاں مولویوں کے ہی نصیب میں آئیں گی. اور نہیں, کیوں, باقی لوگ کم ہیں کیا؟ باقی دنیا میں لوگ کم ہیں جنہوں نے انسانوں کو انسان بنایا. انسانوں کو انسان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ماحول فراہم کر دو جس میں انسان اپنی اچھائیوں کو آسانی سے بڑھا سکے. انسان اپنی اچھائیوں کو آسانی سے بڑھا سکے. آپ چاہیں تو اپنی فکر کے ذریعے سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جس میں لوگوں کو اچھا بننا آسان ہو جائے. آپ چاہیں تو اپنی شمشیر کے ذریعے سے کچھ ایسے حالات فراہم کر دیں کہ ظلم ختم ہو جائے, عدل پھیل جائے, لوگوں کے لیے اچھا بننا آسان ہو جائے. آپ چاہیں تو اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ایسے حالات فراہم کر دیں کہ برائی کم ہو جائے, اچھائی پھیل جائے اور لوگوں کے لیے اچھا بننا آسان ہو جائے. بس سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایسا ماحول بنے کہ ان کے لیے اچھائی کا راستہ طے کرنا آسان بن جائے. میں نے یہ نہیں کہا آپ ایک آدمی کو صحیح کر لیں, دو آدمی کو صحیح کریں, یہ اچھی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ ماحول ایسا بناؤ, ایسا ماحول بنائیں جس میں لوگ اچھائی کی طرف آسانی سے بڑھ سکے. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں, میری زندگی کے اندر امام خمینی سے بڑھ کر کامیاب انسان کوئی نہیں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ان کے اندر. کیوں؟ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کروڑوں انسانوں کے لیے اچھا بننا آسان ہو گیا. کروڑوں انسانوں کے لیے اچھا بننا آسان ہو گیا. وہ نہ ہوتا خدا شاید کسی اور کے ذریعے سے کروا دیتا, لیکن خدا نے ان کے ذریعے سے کروا دیا اور ایک ایسا ماحول بن گیا کہ کروڑوں لوگوں کے لیے اچھا بننا آسان ہو گیا. اچھا, یہ پہلا لیول ہے کامیابی کا. کامیابی کا بہترین لیول یہ ہے آپ کو ایسا ماحول کر دیں, کوئی ایسے حالات فراہم کر دیں لوگوں کے لیے اچھا بننا آسان ہو جائے. دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام یہ کریں جو کامیابی کا دوسرا معیار بنتا ہے, وہ کیا ہے جو آپ سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ ہے یہ لوگ مصیبت زدہ ہیں, ان کی مصیبتوں میں کوئی کمی کر دیں. مصیبت زدہ لوگ ہیں, ان کی مصیبتوں میں کوئی کمی کر دیں. مثلا بھوکے ہیں, ان کا پیٹ بھر دیں. یہ ایبسولوٹ سکسیس نہیں ہے چونکہ اس میں ٹرمز چینج بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ پھر بھی کامیابی ہے, خدا نے رکھی ہے کامیابی. کیا کریں؟ مصیبتوں کو کم کریں, لوگوں کی مصیبتوں کو کم کر دیں. اب اس اعتبار سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کی کس مصیبت کو کم کر سکتے ہیں. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے. بس پہلی کامیابی کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے. پہلی کامیابی وہ جو دعائے افتتاح کے اندر بظاہر آیا جملہ کہ خدایا میرے ذریعے سے دین کو نصرت ملے. اب دیکھیں اس جملے کے اندر بہت عظمت ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں خدایا میں دین پر چلوں, یہ ایک ہے, میں دین پر چلوں, یہ ایک ہے. ایک دفعہ کیا کہتا ہوں؟ خدایا میرے ذریعے دین کو نصرت ملے, میرے ذریعے دین کا پرچم لہرائے. بہت بڑی بات ہے یہ. اس کا مطلب ہے میں اپنے لیے بڑھ کر دوسروں کو کچھ دینے کی بات کر رہا ہوں. دوسروں, ایک دفعہ میں کہتا ہوں خدایا مجھے دین پہ چلا دے تاکہ میں مثال کے طور پر جنت کی وادیوں میں پہنچ جاؤں گا, جو سیب انگور یہاں نہیں کھائے وہاں جا کے کھاؤں گا, اور جو مثلا میں نے یہاں نہیں ملا وہاں جا کے ملے گا. ایک دفعہ اپنے لیے یہ سوچتا ہوں. ایک دفعہ سوچتا ہوں خدایا مجھے تو ہدایت ملے ہی ملے, میں کروں تو کروں لیکن میری زندگی کو ایسا بنا دے میرے ذریعے دین کو نصرت ملے, آگے پھیلاؤں میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرا کیا ہے؟ زندگیوں میں آسانیاں ڈالیں, لوگوں کو آسانیوں کو لے کر آئیں. مثال کے طور پر ابھی کیا مصیبت ہے آپ کے سامنے؟ مصیبت ہی مصیبت ہے, مصیبتوں کا انبار لگا ہوا ہے اس وقت جس ملک کی. ابھی کل تک میں 20% کہہ رہا تھا, آج نیٹ کے اوپر دیکھا نہیں جو ایگزیکٹ فگر آ رہی ہیں 23% آ رہا ہے. شاید سیلاب اور پھیلتا چلا جا رہا ہے تو سیٹلائٹ سے جو امیجز آ رہی ہیں اس کے اندر پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. 23% ہماری ایگریکلچر لینڈ اس وقت پانی کے نیچے ہے. 23%, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کسانوں میں سے 23% ایسے ہیں جو بے روزگار ہو گئے, ان کی زمین پانی کے نیچے ہے, ان کو کوئی روزگار نہیں ہے اس وقت. آپ کسی ملک کو سوچیں جس کی 23% لیبر فورس بے روزگار ہو جائے ایک مہینے کے اندر, ایسی بے روزگار ہو جائے کہ جو گھر میں رکھا تھا وہ بھی گیا. ایک دفعہ آپ کے کارخانے سے نوکری جاتی ہے, جو گھر میں رکھا تھا وہ تو پڑا ہے, کچھ تو ہے. ایک دفعہ نوکری بھی گئی, سب کچھ گیا. یہ ہمارا ملک ہے. اس وقت ہم پتہ نہیں کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور میں تو کہیں پہ قرض کر رہا تھا, وہ تو شکر ہے کہ سب کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے, ورنہ بہت سارے لوگ پاگل ہو جاتے. اگر سب کو یہ پتہ چل جاتا کہ آگے 6 مہینے میں کیا ہونے والا ہے, بہت سارے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سنبھالے گا اس مصیبت کو. لیکن ہم لوگ اچھی جگہ نہیں کھڑے ہوئے. اس مشکل کا صرف ایک حل سمجھ میں آتا ہے, جو جتنا کچھ دوسروں کے لیے کر سکتا ہے اب کر ڈالے. اگر ہم لوگوں کی زندگی میں دوسرے انسانوں کی نصرت کے حوالے سے کوئی کربلا بننی تھی, اب کربلا ہے. ایک دفعہ دین کے راستے میں ولایت اور امامت کی خدمت میں کربلا بنی تھی. کربلا کیا ہے؟ ایک ایسا نازک وقت جو دوبارہ نہیں آتا, ایک ایسا نازک وقت کہ اگر مدد کی تو آسمان پہ چڑھ گئے, نہیں مدد کی تو ذلت پہ آ گئے. اگر انسانوں کی مدد کے حوالے سے کچھ بننا ہے تو ہمارے ملک میں اس وقت کربلا ہے. کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم 6 مہینے میں کتنے لوگ مر سکتے ہیں. ہم لوگ اندازہ نہیں کر پا رہے اس وقت کتنے لوگ مر سکتے ہیں. ہم لوگ بیوقوفی کی نظر ہو جائیں گے اگر ہم لوگوں نے اندازہ نہیں کیا. اس وقت کھڑے کھڑے لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں چند مہینوں کے اندر اندر, قطعاً مر سکتے ہیں. تمام کیلکولیشنز کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ مر سکتے ہیں. آپ کے پاس مشکل سے 2 مہینہ 5 دن رہ گیا ہے, مشکل سے 2 مہینہ 5 دن رہ گیا ہے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے. 15 نومبر آخری دن سمجھے جاتے ہیں جب گندم اگتا ہے, جب گندم بویا جاتا ہے. اور یہ 2 مہینے 5 دن 10 دن ہے آپ کے پاس جس میں آپ نے محنت کر لی اور گندم بو لیا تو اگلے سال کھانے کو کچھ ہے, ورنہ کھانے کو نہیں ہے. پھر تو لاکھوں لوگوں نے مرنا ہے تو آپ کتنا بولیں گے؟ آپ کی زمین پانی اتر ہی نہیں رہا ہے, ابھی تو پانی چڑھ رہا ہے تو اور لاکھوں میں پھیل رہا ہے. وہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, دریا ایسے 2 دریا بنے ہوئے اس وقت, ایک صحیح راستے پہ چل رہا ہے, ایک غلط راستے پہ چل رہا ہے. اور جو غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ تباہی مچا رہا ہے, وہ رک کے نہیں دے رہا ہے. تو آپ کی زرعی زمین مسلسل نیچے جا رہی ہے. وہ ختم ہو پانی تو آپ اس کے اوپر کچھ بوئیں گے نا. اور بونے کے لیے مارکا چاہیے اس وقت, مارکا چاہیے. یعنی میں تو کہہ رہا ہوں معجزے چاہیے کہ ہم گندم بو سکیں. یہ سیلاب اگر کپاس کی فصل کو ٹکراتا نا تو شاید میرے جیسے آدمی اتنا پریشان نہیں ہوتا کہ چلو کپاس نہیں ہوئی تو ہماری اکانومی بیٹھے گی, اگلے سال اٹھا لیں گے. لوگ بے روزگار ہوں گے, جیتے رہیں گے. مسئلہ گندم کا ہے, کپاس کا جانا آنا کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. اکانومی بیٹھتی ہے اٹھتی ہے پھر. لیکن ہمارے پاس ٹائم فریم لمیٹڈ ہے, ابھی صرف یہ 2 مہینے چند دن ہیں. خدا نہ کرے اگر یہ گندم نہ ہوگی تو نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے یہاں پر. اب میں پچھلے سال تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت بری جگہ پر ہیں, اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا تو ہم سہ نہیں سکیں گے. میں کئی دفعہ یہ جملہ عرض کیا ہے, وہ آ گیا, بدترین آیا, صحیح. اب اگلا 6 مہینہ سوچ رہا ہوں, مثلا ستمبر شروع ہو گیا, آگے 6 مہینے میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک بات کنفرم ہے, ہمارے پاس نہیں ہے یہ 2 مہینے 5-10 دن میں گندم نہیں اگے گا. گندم نہیں اگے گا اس کا مطلب ہے اگلا قحط آنا ہی آنا ہے. کب قحط ظاہر ہو جائے گا؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے جنوری فروری کے بعد یہ قحط ظاہر ہو جائے گا, قحط سامنے آ جائے گا. اس موقع پہ کیا ہوگا؟ کبھی دنیا میں جا کر پڑھیں, جن لوگوں کو انٹرنیٹ پہ دیکھنے پڑھنے کی عادت ہے, کہ جب قحط آتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں, قحط کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. جیسے ابھی امریکہ میں ریسیشن ہے نا, میں 1.5 سال سے آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں اٹھنے والے, یہ گئے, ان کا کام ختم ہو چکا ہے. اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ جا چکے ہیں. اب آرٹیکل کیا چھپ رہے ہیں؟ یہ چھپ رہے ہیں کہ امریکہ 3rd world country میں داخل ہو چکا ہے. امریکہ اب ایک 3rd world country ہے. ابھی آج یا کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو انجینئرز کی ایسوسی ایشن ہے, اس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر, امریکہ کا انفراسٹرکچر 3rd world کے انفراسٹرکچر کے نزدیک ہے. اور انہوں نے کوئی اماؤنٹ دی ہے, پتہ نہیں میرے خیال میں $1.2 trillion کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے ہوگا اس کو صحیح کرنے کے لیے, ماڈرنائز کرنے کے لیے. جو ظاہر ہے کہ کسی کے خواب میں بھی نہیں ہے اس وقت کہ ایسا کوئی کام. اوباما نے زور مار کے $50 بلین کا ایک بلڈنگ پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. بہرحال تو وہ تقریباً اب معاملہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ان کا, اور وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوگا. ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے, ہمارے پاس ٹائم فریم بہت لمیٹڈ ہے, بہت کم وقت باقی ہے. یہ گندم نہیں اگ پائے گا. جو زمین کی اس وقت صورتحال ہے, جو کسانوں کی اس وقت صورتحال ہے, بیج کی صورتحال ہے, مشینری کی صورتحال ہے, اس میں بہت بڑا کوئی معجزہ ہو تو ہم قحط سے بچیں گے. بہت بڑا کوئی معجزہ ہو تو ہم قحط سے بچیں گے, ورنہ یہ قحط کنفرم ہے. اس وقت یہ جنوری فروری میں اپنے آپ کو دکھائے گا. بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو ابھی میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو ایسی ہی کہیں, توسل کریں, وقت کے امام سے توسل کریں آپ کو بچائے. آپ نے جو کچھ دین میں سیکھا تھا نا کہ یہ ہے وہ ہے, اب کر ڈالیں, اب آزما لیں. جو کچھ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے, اب اسے دیکھیں, اب کریں. آپ نہیں کہتے تھے کہ امام واسطہ فیض ہے, آپ نہیں کہتے تھے کہ امام خدا نے متعلق کی تمام برکتوں کے نزول کے لیے واسطہ ہے, تو ان سے توسل کریں, ان سے توسل کریں کہ وہ واسطوں کو اپنے واسطے سے اس قوم کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر رحم کر دیں, وہ اپنی برکتوں کو نازل کر دیں. اگر انہوں نے توجہ کر ڈالی تو مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میرا اپنے خیال ہے بہترین وقت ہے امام سے توسل کرنے کا. امام سے توسل کریں, رائے حل ہے یہ. اب اس رائے حل کو لوگ سمجھیں گے یہ فارمیلٹی کے طور پہ پہلا حل بول دیا. نہیں, فارمیلٹی نہیں ہے, اصل حل یہی ہے. پہلا حل یہی ہے کہ امام سے توسل کیا جائے, کیونکہ ہم سنگین مشکل میں کھڑے ہیں اور ہماری واقعاً کمر ٹوٹ جائے گی. یعنی ویسے تو ٹوٹ چکی ہے, نظر نہیں آ رہی ہے, نظر یہ آ رہی ہے کہ شاید ابھی جڑی ہوئی ہے. ایکچولی تو ٹوٹ چکی ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, جو مصیبت آنی تھی وہ چل چکی ہے. اب تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ برف کے اوپر پتھر ہے جو لڑکا دیا گیا ہے, اب تو لڑکے گا اور بڑا ہوگا. لڑکنا تو شروع ہو چکا ہے, وہ تو معاملہ ختم. تو ابھی ایک یہ حل ہے, توسل کریں. دوسرا حل کیا ہے؟ آپ کے سامنے انسانیت کی امداد کی کربلا ہے. آپ جو کسی کا ساتھ دینے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, خدا کا واسطہ اب کر ڈالیں. جو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ بھائی میں دوسرے انسانوں کی مدد کے لیے یہ کر سکتا ہوں, کر ڈالو. انتظار مت کریں, اب مزید آپ انتظار مت کریں. کیوں؟ اگر آپ نے چند مہینے اور انتظار کیا نا, پھر آپ مدد لینے والوں میں کھڑے ہوں گے. گیم چینج ہو جائے گا, گیم بہت تیزی سے چینج ہوگا. میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اردو یا کسی بھی زبان میں یہ بتاؤں کہ بہت غلط وقت ہے, بہت سخت وقت ہے. لیکن یہ بات سمجھانا پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل بن رہی ہے, جبکہ یہ بہت دور دو چار کی طرح کی باتیں ہیں. اس کو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ بات بہت خراب, اس وقت بہت سخت وقت ہے. تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ جو آپ کے بس میں ہے کر ڈالیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں دوسروں کی مدد کے لیے یہ کر سکتا ہوں, کر ڈالو بھائی, جو کر سکتے ہو کر ڈالو. مثلا آپ کہتے ہو کہ بھائی میں ابھی جو میرے دماغ میں آنے لگتا ہے پھر میں وہی بولنا شروع کر دیتا ہوں. مثلا آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں لوگوں کو پانی دے سکتا ہوں, وہ پانی دو. آپ سمجھتے ہیں میں لوگوں کو کھانا دے سکتا ہوں, کھانا دے دو. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں لوگوں کو بیج دے سکتا ہوں تاکہ وہ نئی فصل اگائیں, بیج دے دو. آپ یہ کہیں کہ مثلا نہیں میں ٹریکٹر دے سکتا ہوں تاکہ یہ کھیت میں ہل چلا لیں, چلو ٹریکٹر دو. آپ جو کام کہتے ہو نا میں یہ کر سکتا ہوں, اب کر ڈالو. کیوں بھائی؟ اتنی بڑی آبادی محتاج ہو گئی ہے, اس کی مصیبت کو کون حل کرے گا؟ ابھی کوئی ہم سے کہتا ہے, پہلے مثلا کوئی کہتا تھا مولانا صاحب میرے پاس اتنے پیسے ہیں کوئی کام ہے, تو ہم لوگ کبھی کہتے ہیں کام ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں یار ابھی کوئی کام نہیں ہے. ابھی کوئی آ کے کہتا ہے مولانا صاحب اتنے پیسے کوئی کام ہے, تو میں دل چاہتا ہے سر پہ ماروں. ہم نے ابھی یہ 2 کروڑ آدمی ادھر سے ادھر ہو گئے, نظر نہیں آ رہا کام ہی کام ہے, اتنے لوگ مر رہے ہیں, کام نہیں ہے بھائی, کام ہی کام ہے. مائگریشن ہو رہی ہیں, لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کو سنبھالیں, کس کو سنبھالیں. مثلا ہمارے پاس خبریں ہر طرف سے آتی ہیں, سندھ سے یہ ہو رہا ہے, بلوچستان سے یہ ہو رہا ہے, پنجاب سے یہ ہو رہا ہے, وہ پختونخوا سے ہمارے پاس خبر نہیں آتی, کم آتی ہیں. لیکن مثلا اور اوپر سے آتی ہیں, پارا چنار سے کچھ آتی ہیں, مثلا گلگت بلتستان سے آتی ہیں. ہر طرف سے ایسا ہجوم لگا ہوا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو سنبھالیں کہاں. پہلے یہ ہوتا تھا ایک بم دھماکہ ہوتا تھا, ایک علاقے میں بم دھماکہ ہوا تو آپ نے فوراً ریسورسز کو ٹیپ کیا, اس علاقے کی طرف فلو دے دیا تاکہ وہ جو ایمرجنسی سچویشن وہاں پہ نافذ ہوئی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے کیٹر کر لیا جائے. تھوڑا عرصہ وہاں پہ ریسورسز کو فلو دیا, چیزیں تھوڑی نارملائز ہو گئیں, واپس آ گئے اپنے اور کاموں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. دو سال پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اگر وہ گیم شروع ہو گیا جو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر سوائے ڈیلی افیئرز کے کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. پلاننگز ختم ہو جائیں گی, انسٹیٹیوشنز کھلنا بند ہو جائیں گے, چونکہ ریسورسز ڈیلی افیئرز میں ریئیکشن میں خرچ ہوں گی. اب آ گیا ہے, اب کوئی انسٹیٹیوشن نہیں کھول پاؤں گے. کیوں؟ ڈیلی افیئرز میں اتنا خرچہ کھڑا ہوگا کہ بچے کے انسٹیٹیوشن کھولیں نہیں ہو پائے گا, پلاننگز خراب ہو جائیں گی. آپ ایک جگہ کو پلان کرنے لگو گے ایک دھماکہ اور ہوگا. میں آپ کو ایک روایت مسلسل ڈیڑھ دو سال سے سنا رہا تھا, میں اب دوبارہ سناتا ہوں روایت. روایت نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں حادثے اتنی تیزی سے پیش آئیں گے جیسے کسی کی تسبیح ٹوٹ جائے اور وہ ایک دانہ اٹھانے کی کوشش کرے. تو اگر کسی کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے وہ ایک دانہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, جتنی دیر میں ایک دانہ اٹھاتا ہے 25 دانے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ میں نے روایت کئی دفعہ سنائی نا آپ کو سال میں. اب آ گیا, اب اٹھائیں کس دانے کو اٹھانا ہے؟ ٹھٹا کو سنبھالنا ہے, سید پور سنبھالنا ہے, گلگت بلتستان سنبھالنا ہے, کس علاقے کو سنبھالنا ہے؟ کتنوں کے مرتوں پہ رحم آ رہا ہے آپ کو دکھائیے, کہاں کہاں رحم دکھائیں گے آپ؟ آپ کا دماغ اپنی جگہ کھو بیٹھے گا کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے, کس کو سنبھالنا ہے. یعنی کبھی خبر یہ آتی ہے بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں سوچتا چلو یار اب اس کے لیے کچھ کریں. مثلا بلوچستان میں فرض کیجئے وہ استا محمد اور وہ جمالی کا علاقہ جہاں پہ مومنین کی آبادی بھی کافی زیادہ ہے, استا محمد ماشاء کافی مومنین ہیں اور بڑا جلوس نکلتا ہے وہاں پر. آدمی سوچتا ہے کہ اس طرف توجہ دے, دیکھتا نہیں وہ جو دوسرے علاقے تھے مثلا جیسے یہ آپ کے ٹھٹا اور اس طرف کے علاقے سجاول وغیرہ کے علاقے جو ابھی ریسنٹلی مصیبت میں پھنسے ہیں کہ ان علاقوں کا کیا ہوگا. پھر آپ یہ سوچنے لگتے ہیں, پھر آپ کو کوئی اطلاع ملتی ہے پنجاب سے مثلا جیسے ہمارے چند دوست احباب سید پور علی پور وغیرہ کے اندر سب وہاں پہ یہ ہو گیا, تو دانے بھی کر گئے آپ کی پلاننگز خراب ہو گئیں, اب آپ کے پاس سنبھالنے کو کچھ نہیں ہے. میں دوست احباب سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو سوشل ویلفیئر کے جتنے انسٹیٹیوشنز بنا لو نا وہ بنا لو. تو ہم نے یتیم خانے کا ارادہ کیا, تو ہمارے دوست احباب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ یتیم خانہ بنا لو, پریکٹیکلی پتہ ہے کہ یتیم نہیں ہوں گے, یتیم نہیں ملیں گے. یقین مانے دو تین مہینے تک میں دوستوں کے ساتھ اس پہ گفتگو کر کر کے ان کو شکست دینے کی کوشش کرتا رہا کہ بھائی یتیم ہیں نظر نہیں آ رہے. کیسے کہہ سکتے ہو کہ یتیم نہیں ہوں گے؟ یتیم ہیں, ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوں گے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو یتیم ہی نہیں ہے. تو ابھی پہلے ہم یہ سمجھا رہے تھے, ابھی کیا ہو گیا؟ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا دیکھو ادارے کھول لو, جب مصیبت پڑے گی نا تو پھر آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی, کھولنے کا دماغ نہیں ہوگا. کھلے ہوئے ہوں گے تو ہم دھکے دے دے کے چلا لیں گے. اب مجھے بتاؤ کون ادارہ کھولے گا؟ جو ہونا تھا ہو چکا ہے, جو اسکول کھلنے تھے کھل گئے, جو مثلا مدرسے کھلنے تھے کھل گئے, جو کالج آپ نے بنانے تھے بنا لیے. کیوں؟ اب آپ کے سامنے سے مرتے ہوئے لوگ ہوں گے, بھائی ان کو دو کسی طریقے سے, آپ کی ریسورسز ڈائیورٹ ہو جائیں گی اور ابھی بھی گیم اور پھیلے گا. اب گیم اور پھیلے گا, معاملہ اور خراب ہوگا. میں ابھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں, آج کل کام یہی رہ گیا نا کہ یہی پریشانیاں دماغ پہ چڑھتی رہتی ہیں, اس کو انسان بولتا رہتا ہے. مثلا ابھی ایک ایشو پانی کا ایشو ہے, لمبی مدت تک اگر لوگ گندا پانی پئیں گے تو کیا ہوگا؟ لمبی مدت تک گندا پانی پئیں گے تو ان کو بیماریاں لگیں گی, صحیح ہے؟ مثلا کچھ کو معدے کی بیماریاں لگیں گی, بہت سارے لوگوں کو جگر کی بیماریاں لگیں گی, صحیح ہے؟ جگر کی بیماریوں میں مثال کے طور پہ ہیپاٹائٹس ہو جائے گا ان کو. اچھا اگر ایک آدمی کو اگر ہیپاٹائٹس ہو گیا تو کتنے میں علاج ہوگا؟ میرے چھوٹے بھائی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تھا چند سال پہلے, 7-8 سال پہلے, تو ہم نے خود علاج کروایا تھا. تو ابھی آج کل کی کیلکولیشنز میں 1.5-2 لاکھ کم کوئی بات نہیں ہوگی, صحیح علاج کرانا ہے, 1.5-2 لاکھ سے کم کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا اگر ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تو 1.5-2 لاکھ تو گئے اس کے علاج کے اوپر. اچھا اگر علاج نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک فیملی بے آسرا ہو جائے گی, چند بچے یتیم ہو جائیں گے, چند خواتین اور بیوہ ہو جائیں گی, پھر ان کو سنبھالنا ہوگا. اچھا اب اس کو بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ واٹر فلٹرز بھیج دو جو پانی کو پیوریفائی کریں اور یہ اس مصیبت میں نہ پھنسیں. اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ فرض کر لو 2 لاکھ روپے. 1-2 لاکھ کا فلٹر 10,000 کی آبادی کے لیے پانی صاف کر کے دے سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ بچ جائیں گے؟ 10,000 کی آبادی. 10,000 کی آبادی اس خطرے سے بچ جائے گی جو اگلے چند مہینے میں آئے گا. اور وہ خطرہ اینڈ تک کہاں پہنچا تھا؟ بہت سارے یتیم, بہت ساری بیوائیں, بے آسرا بہت سارے خاندان. غم اور درد اور پریشانی وہ علیحدہ, صحیح. اچھا ابھی اگر چند مہینے آپ نے ویٹ کیا پھر کیا ہوگا؟ پھر مارکہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر آپ سنبھالتے ہوئے نہیں سنبھال پائیں گے. شاید اس وقت سنبھال پائیں, شاید اگر اس وقت ہم سارے جتن کر لیں شاید کچھ سنبھال لیں گے, اور اگر اس وقت چھوڑ دیا تو میں عرض کر رہا ہوں یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی کربلا ہے. ابھی چھوڑ دیا پھر نہیں سنبھال سکتے, پھر گیا معاملہ. پھر گیا معاملہ کیا مطلب؟ پھر لاشیں بہت آئیں گی, پھر بے تحاشا لاشیں آئیں گی, بے تحاشا یتیم آئیں گے, بے تحاشا بیوائیں آئیں گی, انہیں سنبھالنا ہے, نہیں سنبھال سکتے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی, سوسائٹی کولیپس کر جائے گی, انسیکیورٹی زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گی, سب کا سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ مشکل ہے جو اگلے 6 مہینے کے لیے نظر آ رہی ہے. اچھا اب اس میں 2 راستے ہیں, یا تو آپ خود غرضی دکھاؤ, آپ کو بھائی مصیبت آنے والی ہے پہلے میں تو اپنے آپ کو سنبھالوں اور میرے پاس تو میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, خود غرضی دکھائیں گے آگے خود ہی پھنس جائیں گے. جنہوں نے سید الشہداء کے مقابلے میں خود غرضی دکھائی تھی کیا ہوا تھا؟ ہر وہ چیز جس کو بچانے کے لیے ساتھ نہیں دیا تھا وہ گئی تھی, من جملہ زندگی, عزت, قبیلہ, سب کچھ گیا. بدقسمتی سے اس وقت وہ 14 کروڑ جو باہر ہیں, ان 2 کروڑ کے لیے جو مصیبت میں ہیں, نہ کریں تو یہ 14 کروڑ بھی گئے, 14 کروڑ بھی گئے. تو کل میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا, بھائی سے, تو میں اس نے کہا کہ یہ کام کر لیں تو ان کے کام آئیں گے جو 2 کروڑ کے. میں نے کہا برادر میں ابھی تیاری کر رہا ہوں کہ 14 کروڑ کے کام آنے کے لیے کیا کرنا ہے, چونکہ آپ ایک لاس گیم کے اندر ہیں, آپ تقریباً گیم کھو بیٹھے ہیں, آپ نے جو کرنا ہے بہت تیزی سے کرنا پڑے گا. تو میں لب لب آپ کیا ہے, میں بہت ٹائم نہیں آپ کا, آپ جو کر سکتے ہیں اب کریں. اچھا اب آپ کہیں گے, اب آپ میں سے کوئی ایک آ گیا میرے پاس کہے گا مولانا صاحب آپ کیا کریں, ہم آپ کے ساتھ کریں گے. بھائی خدا کا واسطہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو, آپ اپنا کام خود کر لو. کیوں؟ میں نہیں سنبھال سکتا بہت ساری چیزوں کو, میرے اندر ایک توانائی ہے, طاقت ہے, اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب آپ جائیں ادھر ادھر دیکھیں بھائی لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں اپنی توانائی, 4-5 لوگ جمع ہو جائیں, 8-10 لوگ جمع ہو جائیں, تھوڑے بہت. ہم لوگوں کی مینجمنٹ کی ایک اسکلز ہیں, ان کی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں سنبھال سکتے چیزوں کو. اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں 25 کام اور اپنے کندھے پہ لیتا پھروں. تو اب آپ میں سے کچھ لوگ آئیں, کچھ کام اپنے کندھے پہ خود لینا سیکھیں, جائیں آپ تھوڑا سا دیکھیں آگے پیچھے آپ کیا کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت سارے اس میں بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں, حتی الامکان کوشش کریں بنیادی کام ہو جائے, بنیادی کام. مثال کے طور پر اب یہ وقت سے آگے نکلنا ہے لیکن بہرحال آپ ایک علاقے میں گئے, آپ نے دیکھا کہ لوگ بھوکے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کراچی سے روٹیاں لگوائیں اور وہاں جا کے تقسیم کرنا شروع کر دیں. یہ صحیح نہیں کیا, یہ غلط کام کیا. کیوں؟ آپ یہاں تک آئے, آپ نے یہاں پہ روٹیاں لگوائیں اور آپ وہاں تک گئے, تو آپ نے ٹائم بھی ویسٹ کیا, ٹرانسپورٹیشن بھی ویسٹ کی. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو تندور وہیں پہ لگا کے روٹیاں وہیں لگوا لینی چاہیے تھیں, اور کچھ لوگوں کو انہی میں سے استعمال کر کے انہی سے روٹیاں لگوانی چاہیے تھیں, تھوڑا سا ان کو زندگی دینے کے لیے کارآمد ہو جاتے. آپ ہمیشہ اس طرح سوچیں اینڈ میں کیا ہونا ہے. ابھی بہت سارے جو ریلیف آ رہی ہیں, ریلیف کی چیزیں, اس میں کیا آ رہی ہیں؟ اس میں پانی کی بوتلیں آ رہی ہیں, پرلے درجے کی حماقت ہے. پانی کی بوتلیں نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ فلٹر پلانٹس چاہیے. اور پانی کی بوتلیں پہنچاؤ گے کیسے؟ پانی کی بوتلیں دینے کتنی دفعہ جاؤ گے؟ مجھے ہر روز 2 لیٹر پانی چاہیے, آپ کتنا دو گے مجھے کہ میں ایک ہفتے تک سروائیو کروں؟ اور میری فیملی میں 10 بچے ہیں, اب کیا ہوگا؟ کتنی پانی کی بوتلوں پہ لاجسٹک پہ خرچہ کرو گے تو کہ مجھے پانی ملے گا؟ پھر یہ سب وہ باتیں جو اب ہمیں دیکھ لینی چاہیے. آپ سسٹینیبل کام کریں, کوئی ایسا کام کریں جہاں پہ یہ معاملہ رکے. ان لوگوں کو واپس لے کر آنا کسی طریقے سے, ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر مستقل کوئی مشکل حل ہونی چاہیے. ورنہ اگر آپ صرف پانی دیں گے کل پانی ختم ہو جائے گا. ہاں ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو پانی بھی نہیں ملے گا, مثال کے طور پر کہیں پہ پھنسا ہوا ہے کوئی, مثلا گھر کی چھت کے اوپر پھنسا ہوا ہے, ہاں وہاں پہ اس کو آپ پانی ڈراپ کر دو. لیکن اب آپ فوراً آگے کی سوچیں, کیوں؟ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, 2 مہینہ 10 دن 15 دن 10 دن بھی نہیں ہے اب تو, یہ آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر یہ لوگ نہیں گئے واپس, زمین کارآمد نہیں ہوئی, میں نے عرض کیا پھر گیم ہاتھ سے نکل جائے گا. انسیکیورٹی آپ کو موو نہیں کرنے دے گی کہیں, انسیکیور ہو جائے گا سب کو سب. بہرحال تو آپ اس طریقے سے دیکھیں, ہمیشہ کام تھوڑا سا پائیدار ہونا چاہیے اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا ایک علاقے میں بجلی ہے ہی نہیں, آپ نے ایک اکوپمنٹ بھیج دیا جہاں بجلی چاہیے, بھائی وہاں بجلی ہے ہی نہیں, آپ لا کے اکوپمنٹ بھیج دو وہاں بجلی نہیں ہے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جب کہ بجلی نہیں ہے تو اب کام کیسے چلنا ہے ان کا. صحیح, دسویں ایسی چیزیں ہیں. ہم اور آپ اپنے ایک ماحول کے اندر رہ کر ایک کام سوچ رہے ہوتے ہیں, شاید وہاں پہ پہنچے تو کام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے. ان سب میں کچھ ایکسپرٹیز بھی چاہیے. بہرحال کرنے کا کام جو سمجھ میں آتا ہے, آپ کے اندر جتنی توانائی ہے آپ چند لوگ جمع ہوں, چند لوگ جمع ہونے کے بعد اپنے ریسورسز کا جائزہ لیں, ہونے والے کاموں میں سے جو کام آپ سنبھال سکتے ہیں ان کا جائزہ لیں, اور جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کو اب آپ کر گزریں, اور حتی الامکان کوشش کریں کہ کام مثبت ہو اور پائیدار کام ہو جائے انشاءاللہ. داستان لمبی ہے, داستان لمبی ہے, اور انسان جتنا بھی اس کے اوپر بولتا رہے کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اچھا اب اینڈ میں کیا ہوگا, ابھی اب کچھ لوگ سنیں گے پھر کچھ نہیں کریں گے, پھر کچھ نہیں کریں گے. کچھ اس وجہ سے کچھ نہیں کریں گے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے, اور کچھ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ بات اچھی ہے, اثر تو پڑا ہے لیکن سخت ہے, کیسے کریں. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کا امتحان ہے, اور امتحان سختیوں سے ہی ہوتا ہے, نرمیوں سے نہیں ہوتا ہے. اس میں سختیوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو, اس میں آپ کو کچھ سختی کرنی پڑے گی. تو مثال کے طور پر ابھی جیسے عید کا معاملہ تھا, کوشش کریں دوسرے لوگ بھی کچھ نہ کچھ لے لیں. مثلاً ہم لوگ معمولاً عید کے موقع پر نئے کپڑے بناتے ہیں, واقعاً ضروری ہے کہ نئے کپڑے بنانا ہے؟ واقعاً بنانا ہے؟ نہیں, مت بنائے, اسے ایک عید پہ نہیں بنائے. البتہ آگے ایسی عیدیں بہت آئیں گی کیونکہ پتھر لڑک گیا ہے, یہ پتھر چین نہیں لے گا, 4-5 سال لڑکے گا یہ. میں عرض کر رہا ہوں 2010 کو میں نے اسی لیے ریڈ زون نہیں بتایا تھا, ریڈ زون ہے, آپ ریڈ زون میں. اب آپ دیکھیے آگے کیا کیا ہونا ہے. تو بہرحال آپ اس عید پہ کپڑے مت بنائیں, اور کوشش کریں آپ کے ریسورسز سے کوئی اور فائدہ اٹھائے, حتی الامکان دینے کی کوشش کریں. آپ دیں گے تو اس معاملے کو تھوڑا سا سنبھال پائیں گے, اور اگر آپ نے دینے کی کوشش نہیں کی, اپنے لیے رکھنے کی کوشش کی, تو معاملہ خراب ہو جائے گا, معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. تو حتی الامکان کوشش کریں اس عید کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریسورسز دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں, اور تھوڑی بہت ٹریولنگ کریں اگر امکان میں ہے, تھوڑا بہت اپنی زندگی سے نکل کر جا کر دیکھیں ہوا کیا ہے. چونکہ بہت بڑی مشکل ایک یہ ہوتی ہے, ہم لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا, نہیں بہت کچھ ہوا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کچھ ہوا ہے. بہت اچھا ہے کہ آپ کسی ایسی ڈیزاسٹر سائٹ کو وزٹ کر لیں, جا کے دیکھیں لوگوں کے اوپر کیا بیتی ہے. تو ان کی آپ جب آپ بیتی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اب اس کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے, جو لوگ ریلیف پہ کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکل جائیے. ایک بندہ خدا نے بڑی عجیب اسپرٹ دکھائی, قوم سے مجھے فون کیا, کہنے کا مولانا صاحب, قوم میں طالب علم ہے, کہنے کا مولانا صاحب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. ارے میں نے اس سے دل میں سوچا یار یہ بیچارہ طالب علم ہے, یہ کرے گا کیا. تو میں نے دل میں سوچا اس سے کہوں وہیں بیٹھے ہو دعائیں کرو, تم ابھی بےچارے یہاں پہ آؤ گے ایک اور مصیبت سر پہ, پھر اس کو سنبھالو کہ بھائی یہ کہاں بھیج دیے. میں کہا بندے خدا تم ابھی کچھ نہیں کر سکتے. تم کہنے لگا دیکھیں مولانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی مصیبت کو کم از کم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اتنا کر سکتا ہوں, میں تمہیں ایسے زونز میں بھیج دوں گا جہاں مصیبت آئی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا سفر کرنا وہاں رہنا آسان نہیں ہوگا. کہنے لگا وہ میں تیار ہوں. میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے اس مصیبت کو دیکھ لوں اور اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر دوں. صرف اس خاطر قم سے آیا ہے, صرف اس خاطر. اچھا میں نے سوچا یہ عید کے بعد جائے گا, ظاہر ہے ابھی تو آیا ہے تو ابھی کچھ فیملی عملی یہ وہ آتے ہی اس نے فوراً مجھے فون کیا, کہنا صاحب میں آ گیا ہوں اب بھیجیں. میں دیکھا واقعا یہ آدمی پرجوش ہے تو اس کو کل بھیج دیا پنجاب کے ایک علاقے کے اندر جہاں پہ ایک ریلیف آپریشن بہت بڑے علاقے کے اوپر 70-80 کلومیٹرز کے رینج پر ایک گروپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو یہ وہاں پہ گیا ہے بندے خدا. مجھے لگا یہ بندہ خدا واقعا وہ آدمی ہے جو ہونا چاہیے تھا اس کو, کہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, کم از کم کیا کر سکتا ہوں, میں اپنی باڈی سے کوئی کام کر سکتا ہوں, چلو یہی کروں گا. اور اس پہ خوش ہے کہ میں ہوتا ہوا نزدیک سے دیکھوں تاکہ مجھے سیکھنے کو ملے اور آئندہ زندگی کے لیے مجھے انسانوں کا درد نظر آئے کہ انسان کیا مصیبت جھیلتے ہیں. بہرحال یہ ہمت کی بات ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ نے جس مشکل میں ڈالا ہے اس میں جو ذمہ داری انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ اس مصیبت کے اندر ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار تمام مصیبتیں مشکلات سب آسان ہیں تیری حجت کے ظہور کے لیے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو قابل ہدایت نہ ہو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.